بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 131 شروع کرنے جا رہے ہیں. سنت کیا ہے اعتراض زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 16 نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا. جو کچھ سنت کا تصور آپ نے بیان کیا تعین سنت کے اصول اور سنت کی تعریف کی روشنی میں, سنت کی جو فہرست ہمارے سامنے آتی ہے غامدی صاحب میں, اس فہرست میں جو سنتیں بیان کی ہیں اصولوں کے اطلاق میں کہیں کوئی تردد, اشکال, ابہام, تنقید پیش کی جاتی ہے, غامدی صاحب کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں, سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب نماز کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ان اصولوں کی روشنی میں جہاں کوئی تردد اشکال پیش کیا جاتا ہے. آگے بڑھاتا ہوں سلسلہ گفتگو کو. زکوٰۃ اور صدقہ فطر اگلی چیز جو عبادات کے زیر عنوان آپ نے سنت کی فہرست میں لکھی ہے, بیان کیجئے گا. اصول آپ نے بیان کیا تھا کہ جو کچھ سنت ہمارے سامنے موجود ہے, تعریف آپ نے بیان کی تھی کہ جو کچھ سنت ہمارے سامنے موجود ہے وہ دین ابراہیمی کی روایت سے چلی آ رہی ہے. صدقہ فطر رمضان میں دیا جاتا ہے. رمضان کے بارے میں آپ نے خود بتایا کہ رمضان میں روزوں کے اہتمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا, تو پھر صدقہ فطر تو دین ابراہیمی کی روایت میں نہیں ہوا, تو پھر یہ کیسے سنت بن گئی؟
اسی لیے میں نے جب اس کا تعارف کرایا ہے تو اس میں تین چیزیں بیان کی ہیں. دین ابراہیمی کی روایت سنت کی اساس ہے, یعنی سنت پیغمبروں کا طریقہ ہے, پہلے سے چلا آ رہا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیدنا ابراہیم کے دین کی حیثیت سے ملا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اگر کوئی چیز مردہ ہو گئی تو اس کی تجدید کی, پہلی چیز یہ. دوسرے یہ کہ اگر اس میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کی, اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اضافہ مطلوب تھا یا کوئی ترمیم و تغیر مطلوب تھا تو وہ بھی کیا. تو یہ اضافے کی مثال ہے. زکوٰۃ پہلے سے موجود تھی. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, یہ حق بندوں کے لیے عائد کیا گیا ہے. اسی ذیل میں اس کی ایک اور صورت یہ متعین کر دی گئی کہ جب تم اپنے روزے پورے کر لیتے ہو تو اللہ کی شکر گزاری کے لیے جہاں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگے, اللہ کی شکر گزاری کا اظہار زبان سے کرو گے, عمل سے کرو گے, اسی طرح انفاق کے ذریعے بھی کرو گے, اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم صدقہ فطر ادا کرو گے. یہ تم میں سے ہر شخص پر واجب کر دیا گیا.
ٹھیک. اچھا, ہم سے یہ فرماتے ہیں آپ کے واجب کر دیا گیا ہے, اب یہ جو لوگ ادا کر رہے ہیں وجوب کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جاری کیا. آپ نے اصول میں بتایا کہ اجماع اور تواتر سے وہ منتقل ہوتا ہے, تو کیا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اتفاق ہے کہ رمضان کے روزوں میں عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس پر مسلمانوں کا پورا علم متفق نہ ہو. میں تو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کبھی اس کی تحقیق کرنی ہو تو مسلمانوں کا علم اس وقت ایک زندہ علم کی حیثیت سے موجود ہے. مراکش سے انڈونیشیا تک جہاں جہاں وہ علم جس صورت میں بھی ہے اس کی طرف مراجعت کیجئے, وہ اس کی تائید کرے گا. اگر ادنا تردد ہو تو اوپر بھی دیکھ لیجیے.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اس کے بعد جو چیز زیر بحث آتی ہے سنت کی اس فہرست میں عبادات کے زیر عنوان, وہ روزہ اور اعتکاف ہے. خان صاحب, آپ نے تعین سنت کے اصول میں بتایا تھا کہ چیز کو دینی ہونا چاہیے, عملی ہونا چاہیے, قرآن سے انیشیٹ ہوتے ہوئے نہیں نظر آنا چاہیے, بیان فطرت بھی نہ ہو اور اجماع اور تواتر سے پہنچے. قرآن مجید کا ایک عام طالب علم مطالعہ کرتا ہے تو رمضان کے بارے میں تو لفظاً وہاں پر صراحت کی گئی ہے, تنقید کی جاتی ہے کہ خود قرآن روزوں کو انیشیٹ کر رہا ہے, روزوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں, تو اس صورت میں اس اصول کی کیا خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ یہاں تو حکم قرآن سے انیشیٹ ہو رہا ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید کا مطالعہ ہمیشہ بہت تدبر کے ساتھ کرنا چاہیے. وہاں یہ آیت یہ نہیں بتا رہی کہ اس وقت روزے فرض کیے جا رہے ہیں, یہ بتا رہی ہے کہ جو روزے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم پر فرض کیے گئے ہیں وہ روزے اس سے پہلے بھی اسی طرح رہے ہیں.
اچھا,
بلکہ روزوں سے متعلق جو آیات سورہ بقرہ میں ہیں وہ تو ساری بات کو واضح کر دیتی ہیں جو میں سنت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ گویا قرآن نے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ ان کی فرضیت کوئی نئی چیز ہے, یہ وہی حکم ہے جو سب امتوں کے لیے رہا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ایسی سب چیزیں جو پہلے سے انبیاء علیہ السلام کے دین میں رہی ہیں انہی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید, اصلاح اور بعض اضافوں کے ساتھ آگے جاری فرمایا ہے. چنانچہ روزے بھی آپ ہی کی طرف سے جاری کیے گئے, رمضان کے مہینے کے روزے. آیت میں آگے بڑھیے, آیت یہ کہتی ہے کہ ایام معدودات, یہ چند متعین دن ہیں, یہ نہیں بتاتی کہ وہ دن کون سے ہیں. اس کا مطلب ہے مخاطبین اس بات سے واقف ہیں اس سے پہلے کہ کن دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے مزید وضاحت کی کہ من کان منکم مریضاً اولا سفرن فعدت من ایام اخر, تم میں سے اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دن روزے کے لیے مقرر کیے گئے ان سے لوگ واقف ہیں, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان دنوں میں وہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو باقی دنوں میں وہ تعداد پوری کر لیں. اس کے بعد جو رمضان کا ذکر ہوا ہے وہ خود وہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس وقت نہیں ہوا, بلکہ کافی عرصے تک احکام کی یہی صورت رہی جو اوپر بیان ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید ایک تغیر کیا اور جو رعایت اوپر دی گئی تھی اس کو ختم کر دیا. یہ تجزیہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیات روزے کی ابتدا نہیں کر رہی, بلکہ جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے اس کے بارے میں کچھ حقائق بیان کر رہی ہیں, رخصت کا طریقہ بیان کر رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ حکمت کے پہلوؤں کو متعین کر رہی ہیں, رمضان ہی میں روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں اس کا سبب بتا رہی ہیں, اس سے متعلق جو بعض فقہی احکام مطلوب تھے ان کی وضاحت کر رہی ہیں.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح کیا کہ قرآن مجید اس حکم کو انیشیٹ نہیں کرتا. اصول زیر بحث آیا کہ یہ جو دین کا حکم ہے اس کو اجماع اور تواتر سے ثابت ہونا چاہیے. روزوں کے باب میں دو مثالیں دے کر پوچھنا چاہتا ہوں, سمجھ میں نہیں آتی بات. اگر اجماع اور تواتر سے روزوں کی شریعت آگے سنت میں منتقل ہو رہی ہے, پوری کی پوری امت اپنے علم اپنے عمل سے اس کو آگے پہنچا رہی ہے, تو پھر اس میں اختلاف کیوں سامنے آتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں ایک عام آدمی بھی کہ جی روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے تک میں اختلاف ہے, اور پوری کی پوری امت میں دو نقطہ نظر ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر پوری امت اس کو منتقل کر رہی تھی اجماع اور تواتر سے, تو پھر روزہ رکھنے اور کھولنے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟
قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے فہم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. یعنی جب کوئی چیز لفظوں میں بیان کی جائے گی تو ایسا ممکن ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کوئی اختلاف کر دیں. اسی طرح سے اگر کوئی خبر واحد آ جاتی ہے تو وہ بھی بعض مباحث میں اختلافات کا دروازہ کھول دیتی ہے. لیکن یہ بات کہ روزے کے اوقات کیا ہیں, وہ فجر سے لے کر مغرب تک ہے. اب مغرب سے کیا مراد ہے, یعنی کیا مغرب مراد ہے؟ لیکن چونکہ اتم الصیام الی اللیل کے الفاظ آ گئے ہیں تو اس میں رات کا بھی کچھ حصہ شامل ہونا چاہیے. یہ فہم کا اختلاف ہے, اس کا کسی چیز کی نقل و روایت کے اختلاف سے کیا تعلق.
ٹھیک, ایک اور مثال غام صاحب, روزے کی شریعت میں ہم یہ جانتے ہیں سنت کے ذریعے بات منتقل ہوئی ہے کہ ایام کے اندر خواتین روزے نہیں رکھیں گے. جس طرح روزہ منتقل ہوا, روزے کا علم, اس کے اوقات, اس کی جو شرائط ہیں, اسی طریقے سے یہ چیز بھی نقل ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بعض علماء اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا ایام میں خواتین روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی. اگر حکم آپ کی تعین سنت کے اصولوں کے تحت اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟
اس وقت جو علماء اختلاف کر رہے ہیں, کیا وہ اختلاف اس کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے کے بارے میں کر رہے ہیں یا کسی روایت کی بنیاد پر کوئی بحث انہوں نے اٹھا دی ہے؟
روایت کی.
جب بحث روایت کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے تو یہ بحثیں تو ہوتی رہیں گی. یہ تو اس طرح بھی ہوتی رہیں گی کہ قرآن مجید سے کوئی آیت نکال دی گئی, اس میں بھی ہوتی رہیں گی کہ فلاں چیز کا حکم باقی ہے اور آیت باقی نہیں ہے. یہ سب اخبار احاد کی بنیاد پر ہونے والی بحثیں ہیں. جہاں تک اس ہدایت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے, اور عورتوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ اگر ایام سے پاک ہوں تو نماز کا اہتمام کریں, ایام سے پاک ہوں تو روزے رکھیں. یہ ایک سنت ثابتہ ہے, اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اس اجماع کی تحقیق کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب عبادات کے زیر عنوان جو پانچویں چیز آپ نے یہاں لکھی ہے وہ قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں ہیں, دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں. قربانی کو جب ہم آگے کھول کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر قربانی کے کچھ آداب بھی آپ نے لکھے ہیں, جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جی جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں ذلحج کا چاند دیکھنے سے لے کے 10 ذلحج تک جب تک قربانی نہ کر لیں بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, اگر قربانی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے تو یہ جو قربانی کے آداب آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو ہمارے امت کے اندر ایک طرح سے اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ کرنے بھی ہیں کہ نہیں کرنے, اس کی نوعیت کیا ہے. یہ تو بعض روایتوں سے ثابت ہوتے ہیں, اجماع تواتر ثابت نہیں ہوتے, تو پھر قربانی کے متعلقات میں ان کو کیوں شامل کیا گیا؟
قربانی نظر کی عبادت ہے, اور نظر کا آخری ظہور قربانی کی صورت میں ہوتا ہے. قربانی کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا, اس کے کچھ لوازم معلوم ہیں, وہ ہم عمرے میں بھی دیکھتے ہیں حج میں بھی دیکھتے ہیں, انہی کا اہتمام کرنے کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اور استحباب کے طور پر ہدایت فرمائی. اس طرح کی جتنی ہدایات ہیں ان کے لیے اجماع اور تواتر کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی سے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو چکی ہیں, عمرے میں بھی ہو چکی ہیں, حج میں بھی ہو چکی ہیں.
واضح ہوئی بات. ایام تشریق کی تکبیریں, جو پہلا نقطہ تھا کہ چیز کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ہونا چاہیے, نماز سمجھ میں آتی ہے, زکوٰۃ روزہ سمجھ میں آتا ہے, یہ تکبیرات کیسے اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین بنتی ہیں؟
تمام چیزیں جب عبادت کی حیثیت سے دیکھی جائیں گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اجزاء کیا ہیں. چنانچہ نماز کیا ہے؟ نماز اذکار اور اعمال کا مجموعہ ہے.
ٹھیک.
جب وہ مجموعہ ایک خاص ترتیب سے یا خاص تالیف کے ساتھ تیار کر دیا جاتا ہے تو ہم اس کو مراسم عبودیت میں شامل کرتے ہیں, لیکن عبادت تو اصل میں حمد ہے, تسبیح ہے, دعا ہے, مناجات ہے. اسی طرح اعمال کو دیکھیے تو سجدہ ہے, رکوع ہے, یہ سب چیزیں عبادت ہیں. یہ عبادت کے وہ اجزاء ہیں جن کو جب آپ ایک خاص تالیف سے ملا دیتے ہیں تو نماز بن جاتی ہے.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہے آپ کی سنت کی فہرست میں وہ معاشرت ہے, اور اس میں جو پہلی چیز آپ ذکر کرتے ہیں وہ نکاح اور طلاق اور ان کے متعلقات ہیں. ان کے بارے میں ایک ایک کر کے الگ الگ چیزوں کو سمجھتا ہوں. نکاح اور طلاق, سب سے پہلی چیز سنت کو دین ہونا چاہیے ہے, یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتے ہیں؟ دین کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ یا تو تطہیر بدن ہوگا, تطہیر خرنوش ہوگا, یا تزکیہ اخلاق ہوگا, یا عبادات ہوں گی. اب یہ طلاق کے اندر کون سا ایسا پہلو ہے جو اس پورے معاملے کو دینی بنا رہا ہے؟
ہمارے اخلاق کی تطہیر دین کا سب سے بڑا موضوع ہے. تینوں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں, یعنی تطہیر بدن, تطہیر خور و نوش اور تطہیر اخلاق, ان میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ تطہیر اخلاق. چنانچہ خود اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق کیا ہیں؟ وہ ہمارے باہمی روابط کی تطہیر ہے. یعنی جب ہم زوجین کا تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ کس طرح قائم ہونا چاہیے, اس میں حقوق اور فرائض کیا ہونے چاہیے, انہی سے اخلاقی قاعدے متعین ہوں گے اور انہی کو پاکیزہ بنانے کا نام دین ہے. ایسا ہی معاملہ اس وقت ہوگا کہ ایک تعلق قائم کیا گیا ہے, اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. ختم کر رہے ہیں تو اس کے اخلاقی حدود کیا ہیں؟ اس طرح کی سب چیزیں اصل میں تطہیر اخلاق کے ذیل کی چیزیں.
ٹھیک. اچھا غلام صاحب, تعین سنت کے اصول میں آپ نے بتایا تھا چیز کو قرآن مجید سے انیشیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. نماز کے باب میں بھی تفصیلی طور پہ آپ نے نقطۂ نظر واضح کیا. قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, سورہ بقرہ کو دیکھیں, خود سورہ طلاق کو دیکھیں, نکاح و طلاق کے بارے میں بڑی مفصل ہدایات وہاں پہ نقل ہوئی ہیں کہ ان کی نوعیت بھی وہی ہے جو آپ نے وہاں ذکر کی تھی کہ بعض فقہی توضیحات یا اطلاقات ہیں, اصلاً یہ چیز پہلے سے جاری چلی آ رہی ہے.
میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیا فی الواقع قرآن کے بعد لوگوں نے نکاح کرنا شروع کیا ہے؟ اس کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہو گئی. قرآن مجید نے پوری تاریخ بتائی ہے. قرآن مجید کے نزول سے پہلے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. آپ کے یہاں نکاح کی روایت اسی طرح موجود تھی. اس کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نکاح کا حکم پہلی بار قرآن میں آیا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے, قرآن میں اس کے بارے میں بعض چیزوں کی تاکید کی گئی ہے, بعض امور کی وضاحت کی گئی ہے. وہی طریقہ جو قرآن مجید اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بالعموم اختیار کرتا ہے. طلاق کے ذیل میں اگر آپ دونوں جگہ کا مطالعہ کریں, یعنی سورہ طلاق کا بھی اور سورہ بقرہ کا بھی, تو بادل تامل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ طلاق اصل ہے اور بقرہ میں بعض فقہی احکام کی وضاحت کی گئی ہے. سورہ طلاق کو پڑھیے, پہلی ہی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے پیغمبر جب آپ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں. تو پہلے سے ایک جاری عمل ہے جس کے بارے میں بعض ہدایات کی وضاحت کی جا رہی ہے. اور یہ بات کہ طلاق پہلے سے ایک جاری عمل تھا, یہ علمی طور پر بالکل ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. خود لفظ طلاق یہی بتا رہا ہے, یہ فعل کے سیگے یہی بتا رہے ہیں کہ عرب ان سے واقف ہیں, جانتے ہیں طلاق کیا ہوتی ہے. یہ سارے الفاظ ان کی زبان کے عام الفاظ ہیں, انہیں قرآن نے استعمال کیا ہے. اور جب ہم عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کم و بیش طلاق دینے کا وہی طریقہ رائج تھا جو اب ہمارے دین میں ہے. ہاں, اس میں غلطیاں ہو رہی تھیں جس طرح ہم غلطیاں کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے بھی یہاں بات ہی شروع کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو تو ایسے ہی طلاق نہیں دے دیتے، عدت کا لحاظ کر کے طلاق دیا کرتے ہیں، یعنی پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں لوگوں کے رویوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔
ٹھیک، اچھا خان صاحب، اگر ایک چیز پہلے سے موجود تھی تو ظاہری بات ہے جو اس کا بنیادی تصور ہے کہ نکاح کن سے ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ خود آپ کی کتاب میں قانون معاشرت کے زیر عنوان نکاح و طلاق میں محرمات پہ جب بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید ہی کی ساری آیات وہاں پہ نقل کی گئی ہیں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے نا جی کہ پھر قرآن مجید ہی محرمات کی فہرست کو انیشیٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بیان اور ثبوت کے لیے خود آپ کو بھی قرآن کی آیت ہی نقل کرنی پڑی۔
یعنی پہلی مرتبہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کہنا پیش نظر ہے، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو پیغمبروں کے دین ہی میں مسلمہ نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمات میں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی پہلے سے موجود تھیں، قرآن مجید نے بعض معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے، اس میں خاص طور پر جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ کہ عربوں کے ہاں باپ کی منقوہ سے، یعنی جو میری ماں نہیں ہے، باپ کی منقوہ سے باپ کی وفات کے بعد نکاح کر لیا جاتا تھا، اس کی اصلاح جب کرنا پیش نظر ہوا تو پورے قانون کو دہرا دیا گیا اور وہ چیزیں بھی بیان کر دی گئیں جو قرآن مجید سے پہلے کسی حد تک نظام میں چلی گئی تھیں، جیسے سحری رشتوں کے بارے میں بعض حدود سے تجاوز ہو رہا تھا، یا جیسے رضائی تعلقات کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی ضرورت تھی۔ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی خود اسی مقام کی مثال دے کے بتا چکا ہوں کہ وہ جب کسی چیز کی اصلاح کرتا ہے تو بعض اوقات پورے حکم کو دہرا دیتا ہے تاکہ ہر لحاظ سے بات واضح ہو۔
ٹھیک، اگر صاحب آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ بات تو دنیا بھر میں مسلمہ ہے اور جو لوگ مذہب اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی ماؤں بہنوں سے نکاح نہیں کرتے، ایک اصول تعین سنت کی اس فہرست میں آپ نے بھی بیان کیا تھا کہ وہ چیز بیان فطرت بھی نہیں ہونی چاہیے، اب نکاح کے باب میں یہ جو شریعت بیان ہوئی ہے پھر اس کو تو بیان فطرت کے تحت آنا چاہیے، لیکن ہم تو اس کو سنت اور مستقل بذات دین مانتے ہیں۔
فطرت یہ کہتی ہے کہ بعض رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے، اس کو انسان اگر اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے تو زیادہ سے زیادہ ماں اور بیٹی کے معاملے میں ایک واضح تحریک پائے گا، لیکن یہ رشتے کون کون سے ہونے چاہیے، پھر جہاں تک یہ پہنچیں گے وہاں کن حدود کا لحاظ ہونا چاہیے، کس جگہ حرمت واقع ہوگی اور کس حصے پر واقع نہیں ہوگی، یہ وہ سبب ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو شریعت بنایا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی چیز جس طرح فطرت میں ہے یا جس طرح ہم اس کو فطرت میں سمجھ لیتے ہیں اسی طرح مطلوب ہے تو زیادہ سے زیادہ بیان فطرت ہوگا، اس کو شریعت بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کی تعین کرنا ہے، اس میں کوئی تخصیص پیدا کرنی ہے، اس کے کچھ افراد کو اٹھا کر لوگوں کے لیے ان کے التزام کا حکم دینا ہے تو پھر وہ شریعت بن جائے گی۔
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ نکاح اور طلاق اور ان کے متعلقات وہ بھی انہی پانچوں اصولوں کے تحت آگے بیان ہونے چاہیے، غم سے ویریفائی ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے متعلقات میں مہر بھی ہے اور عدت بھی ہے، یہ دونوں حکم اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتے ہیں؟
یعنی مہر کیا ہے؟ مہر اصل میں جو حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں انہیں کے ذیل کی ایک چیز ہے۔ میں نے اگر نکاح کیا ہے تو اخلاقی تقاضا کیا ہے، ذمہ داری کس پر آنی چاہیے کہ وہ اخراجات پورا کرے، اس پر بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ متعین کر دیا کہ یہ ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ مہر کیا ہے؟ یہ اسی کا علامتی اظہار ہے، یہ اس کے ذیل کی چیز ہے، یہ کوئی اخلاقی تطہیر سے باہر کی چیز نہیں۔
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ معاشرت کے باب میں جو اگلی آپ نے سنت یہاں پہ نقل کی ہے وہ حیض و نفاس میں زن و شوہر کے تعلق سے اجتناب، کیا یہ چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ایسے بنتی ہے کہ تطہیر بدن سے متعلق کوئی چیز ہے یا اس میں کوئی اور پہلو ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں، یہ تطہیر بدن سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بدن کی طہارت کے لیے ان کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی طرح مرد و عورت کے باہمی تعلق میں بھی اس کا اہتمام رہنا چاہیے کہ وہ بھی پاکیزگی کے احساس کے ساتھ ہو۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو انسان کے حیوانی وجود کا اظہار بن جاتی ہیں اور وہاں پابندی لگانا مناسب نہیں، لیکن اس نوعیت کی غلاظت میں زن و شوہر سے تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے سے دین کے اندر اسی طرح رہا ہے، تمام پیغمبروں کے ہاں اس کی یہی حیثیت ہے، یہود کے ہاں بھی اس کا اسی طرح اہتمام ہوتا تھا، دین ابراہیمی میں بھی یہ تصور موجود تھا۔ قرآن میں یہ اس حوالے سے زیر بحث آیا کہ لوگ اس کے حدود میں بعض جگہوں پر تجاوزات کر رہے تھے، چنانچہ اس کو واضح کر دیا۔
اچھا بھائی، میں نے روزوں کے حوالے سے آپ سے پوچھا تھا، اس کی شریعت میں حیض و نفاذ میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے تو وہاں پر تو کوئی تعلق قائم نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ وہاں تو تطہیر بدن سمجھ میں نہیں آتا۔
طہارت ہے، یعنی طہارت میں تعلق کے کیا حدود ہیں اور طہارت کے لحاظ سے عبادت کے کیا احکام. دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. جب میں طہارت حاصل کرتا ہوں تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مجھے پاک صاف ہونا چاہیے, اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ طہارت کس حد تک خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مطلوب ہے. وہاں آپ جانتے ہیں کہ بعض احکام میں اور سختی کی جاتی ہے اور بعض چیزوں میں کچھ اضافے کر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر عام صفائی کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عبادت کے لیے اس کو لازم کیا گیا ہے. اسی طرح عام صفائی کے لحاظ سے اگر ہوا خارج ہو تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی غلاظت نہیں لائق ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی لطافت کے ساتھ اس کو بھی اس میں شامل کیا اور پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس سے بھی وہ طہارت باقی نہیں رہتی جس کے ساتھ تم میری بارگاہ میں آ سکتے ہیں.
نقطہ واضح ہوا, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. سنت کی فہرست میں تیسرا عنوان خورونوش کا ہے. اس کے تحت جو آپ نے سنتیں بیان کی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. سور, خون, مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کی حرمت. ہم سب یہ جو آپ نے یہاں پر چاروں سنتیں ذکر کی ہیں, خود آپ اپنی کتاب میں آگے جب اس کو بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات بھی وہاں پہ زیر بحث آتی ہیں, اور اس معاملے میں تو لفظاً خود قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نام لے کے. تو اس صورت میں جو آپ نے اصول بیان کیے ہیں کہ حکم کو قرآن سے انیشیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر تو حکم ثابت ہی قرآن سے ہو رہا ہے؟
اس کی نوعیت بھی بالکل وہی ہے جو میں اس سے پہلے محرمات کے بارے میں بارے کر چکا, وضو کے بارے میں بیان کر چکا, حج و عمرہ کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے. یعنی ذکر ہوا ہے, نہ کہ ابتدان یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. کیوں ذکر ہوا ہے؟ بکرا میں دیکھ لیجئے, نحل میں دیکھ لیجئے, انعام میں دیکھ لیجئے, ہر جگہ یہاں یہ چیز زیر بحث ہے کہ عربوں نے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین نے اس معاملے میں بعض ان چیزوں کو حرام کر لیا ہے جو ہمیشہ سے طیبات سمجھی جاتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ میرے دین میں کوئی چیز بھی جو طیبات میں سمجھی جاتی ہے وہ حرام نہیں کی گئی, سوائے ان چار چیزوں کے جنہیں لوگ طیبات سمجھ کر کھا سکتے تھے, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اس میں اشتباہ ہے اور میں اس اشتباہ کو دور کر رہا ہوں, ان کو حرمت کے دائرے میں رکھنا چاہیے. اس ذیل میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ کسی جگہ بھی اس طرح بیان نہیں کی گئی کہ آج یہ چار چیزیں حرام کی جا رہی ہیں. چنانچہ یہی چار چیزیں ہمیشہ عربوں کے ہاں بھی حرام رہیں, اور یہی چیزیں اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو اس میں بھی بیان ہو گئی.
ٹھیک, اچھا صاحب آگے آپ لکھتے ہیں, اپنا اور جانور کا رجس دور کرنے کے لیے اللہ کے نام لے کر اس کا تزکیہ کرنا, یہ بھی سنت کی فہرست میں شامل ہے. نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتا ہے اس کو تو قرآن مجید نے خود واضح کیا, اس پہ اشکال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ سنت بھی اگر اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اہل کتاب کا ذبیحہ کھاتی ہے, جو بسم اللہ نہیں پڑھتے پھر بھی کھاتی ہے. اگر حکم اجماع تواتر سے مسلمانوں کی پوری قوم نسل نے آگے منتقل کیا ہے تو پھر اس معاملے میں اختلاف کیوں سامنے؟
اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں کا پورا علم یہ بیان کرتا ہے کہ جانور کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے اور جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو کیا یہ واجب ہے, کیا یہ مستحب ہے, اس کی نوعیت کیا ہے استحباب اور وجوب کے لحاظ سے؟ اس میں اختلاف ہوا, اور اس اختلاف کا ماخذ قرآن ہے. یعنی قرآن مجید کی بعض آیات کو سمجھنے میں امام شافعی دوسرے ائمہ سے اختلاف کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے یا یہ نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استحباب کا حکم ہے, مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن چونکہ استحباب کا حکم ہے اس وجہ سے اگر کسی جگہ اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو حرمت واقع نہیں ہوگی. اس اختلاف کی وجہ سنت نہیں ہے, قرآن مجید کی بعض آیات کا فہم ہے.
ٹھیک, ہاں صاحب ایک اور توضیح نقطہ پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو نوعیت ہے سنت کی کہ کیا یہ لازم کی گئی ہے, یہ استحباب ہے, آپ کر لیں بہت اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جن چیزوں کو لازم کیا گیا ہے اس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہتمام سے جاری کیا ہے یا پھر قرآن مجید میں صراحت آ گئی ہے. اب اگر یہ چیز آپ کی نظر میں لازم تھی کہ بھائی جانوروں کے تزکیے کے بغیر جانور نہیں کھانا اور ان کا خون نکلنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہے, تو تسمیہ کے بغیر نہیں کھانا اور ان کے نام پر بوقت ذبح بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہے, تو پھر نوعیت میں اختلاف کیسے ہو گیا؟
میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ تو مشروع ہو گیا. یعنی سنت میں جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ مشروع ہو جاتی ہے. یہ کہ وہ فرض کے درجے میں مشروع ہوئی ہے, وہ استحباب کے درجے میں مشروع ہوئی ہے, یہ چیز کبھی سنت ہی میں منتقل ہو جاتی ہے اور کبھی قرآن میں زیر بحث آتی ہے یا کسی دوسرے ذریعے میں. تو جہاں یہ زیر بحث آئے گی اس کے لحاظ سے بات ہوگی. اس معاملے میں بحث کی وجہ قرآن مجید کی بعض آیات بنی ہے یا ان کا فہم بنا ہے، اس میں سنت کا کوئی تعلق نہیں.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. رسوم و آداب کے زیر عنوان آپ نے جو کثیر تعداد سنتوں کی وہ بیان کی ہے، ایک ایک کے بارے میں جو اشکال آپ کے اصولوں کے بیان کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی چیز ہے اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. فرمایا آپ نے اصولوں میں کہ نوعیت کے اعتبار سے اسے دین ہونا چاہیے. یہ دائیں ہاتھ سے کھانا تطہیر بدن ہے، تطہیر خورنوش ہے، تزکیہ اخلاق ہے، عبادات ہے، دین کیسے بنتا ہے؟
جن چیزوں کو ہم عبادت کہتے ہیں، میں نے ابھی واضح کیا کہ ایک تو عبادات ہیں، مراسم عبودیت ہے، وہ کچھ اجزاء سے تعریف کر کے بنائے جاتے ہیں. عبادت جس چیز کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو کسی علامت کی صورت دی جائے، جیسے رکوع ہے، جیسے سجود ہے. اسی طرح ہم حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، یہ سب وہ اجزاء ہیں جن کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے. دعا کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے یا عبادت کی روح ہے. چنانچہ آپ دعا کریں، آپ مناجات کریں، آپ حمد و تسبیح کریں، یہ سب عبادت ہے. اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، اللہ کا نام لے کر پانی پینا، یہ سب چیزیں اللہ کا نام لے کر کی جائیں گی تو ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا نام لینا اپنی ذات میں عبادت ہے. جہاں تک دائیں ہاتھ کا تعلق ہے تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے اور آگے رسوم و آداب کے ذیل میں اس کو لکھا بھی ہے کہ ہمیں چونکہ قیامت کے دن اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، یہ اللہ سے ہماری ملاقات کے موقع پر اللہ کا انعام ہے. یعنی بندوں کو جب اس نے بخش دینے کا فیصلہ کیا تو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑانے کا اہتمام کیا. یہ اسی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک حقیقت کی علامت ہے، اس وجہ سے یہ بھی اسی ذیل کی چیز.
ٹھیک. اچھا غلام صاحب، جب بھی آپ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ جی یہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے کیسے دین بنتا ہے، تو یہ جو بیان کرنے کا عمل ہے یہ کیا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انیشیٹ کرتے ہوئے؟ کہ نماز کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے، پیچھے چلی آ رہی ہے، روزہ بھی چلا آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی اور باقی چیزیں، وہاں پر تو وہاں تجدید بھی ہوئی ہے، اصلاح بھی ہوئی ہے. یہ جو سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانے والی، اس میں مقصد کیا ہے؟ کس ریلیشن سے یہ عبادت بن رہی ہے؟ یہ ایک عالم کا استنباط ہے یا پیغمبر کا ارشاد؟
اس طرح کی چیزیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن خود بیان کر دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں. یہ بالکل بدیہی بھی ہوتی ہیں اور بعض موقعوں پر اہل علم استنباط بھی کرتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ پورے دین میں کیا حکمتیں ملحوظ ہیں، اس پر ہمارے بر صغیر کے جلیل القدر عالم امام الہند شاہ ولی اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے. اس میں جو انہوں نے حکمتیں بیان کی ہیں ان میں زیادہ تر ان کے استنباطات ہیں. میں نے بھی اپنا استنباط بیان کیا، اس سے کوئی شخص چاہے تو اختلاف کر سکتا ہے. سنت ایک عمل کی صورت میں جاری ہو گئی، اب اس کی حکمت کو سمجھنا ہمارا کام ہے. اگر وہ اللہ اور رسول نے بیان کر دی ہے تو ہم شکر گزار ہوں گے، نہیں بیان کی تو خود سمجھ لیں گے.
ٹھیک. اچھا غلام صاحب، یہ جو رسوم و آداب کے اندر سنن آگے بھی زیر بحث آئیں گی اور یہ پہلی یہاں پر زیر بحث آئی، اس کے بارے میں آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ استحباب کی نوعیت کی چیز ہے، فرض نہیں کر دی گئی کہ ہر کام اپنے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، مطلوب ہے، اچھی بات ہے اگر لوگ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تعین سنت کے اصول میں آپ نے بیان کیا اجماع اور تواتر سے سنت منتقل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم اس کو پیچھے سے لے رہی ہے، اس پہ عمل کر رہی ہے، آگے منتقل کر رہی ہے. نماز روزے میں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک چیز جو رسوم و آداب میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے استحباب کی ہو، جو کبھی کرنی ہے کبھی نہیں کرنی، تو وہ پھر پوری قوم کیسے آگے منتقل کرے گی؟ قوم کی ایک بڑی تعداد تو اس پہ عمل بھی نہیں کر رہی ہوگی.
اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس چیز کو جاری کیا گیا ہے سب لوگ اس پر عمل کریں. وہ چیز جو سب لوگوں پر دن میں پانچ وقت فرض کی گئی ہے، اس وقت مسلمانوں پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ سب بھی اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں.
بہت اہم بات.
دسیوں لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی سجدہ دے کر نہیں دیکھا. ان کے علم میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ دین کا حکم ہے. تو اسی وجہ سے جب ہم اس کو امت سے اخذ کرتے ہیں تو علم کا اجماع دیکھتے ہیں. چنانچہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح علم کا اجماع ہے اور اسی حیثیت سے یہ منتقل ہو گئی ہے. اب کوئی اہتمام کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا.
آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. اس کے بعد جو چیزیں آپ نے یہاں پر بیان کی ہیں، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم، اس کا جواب چھینک آنے پر الحمدللہ، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یہ تینوں چیزیں بھی کیا دعائیں ہیں اور دعا ہونے کی حیثیت سے دین بن جاتی ہیں؟
ایسا ہی ہے، یہ دعائیں ہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا اصلاً عبادت ہے، حمد اصلاً عبادت ہے، تسبیح اصلاً عبادت ہے. انہی چیزوں کو جب آپ ایک خاص تعریف سے ملاتے ہیں تو مراسم عبودیت بن جاتے ہیں۔
ٹھیک، اگر ہم سب تعریف میں آپ نے بیان کیا تھا کہ دین ابراہیمی کی روایت میں پایا جانا چاہیے، یہ مثلا چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا اور یرحمک اللہ کہنا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی دین ابراہیمی میں بھی پایا جاتا تھا، یا یہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اضافہ فرمایا ہے اس سنت کے بارے میں؟
اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عرب اس کا اہتمام کرتے تھے، ان کے ہاں اس کے لیے باقاعدہ ایک لفظ ان کی زبان میں موجود ہے اور وہ تشمیت ہے، یعنی یہ بات کہ میں جب چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہوں گا اور جواب میں یرحمک اللہ یا بعض دعا کے الفاظ ادا کیے جائیں گے، یہ تشمیت کہلاتا ہے۔ کسی زبان میں لفظ یا اصطلاح اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کا تصور موجود ہو، وہ شے موجود ہو۔ چنانچہ یہ تو ایک بالکل مسلمہ ہے، اس وقت بھی جائیے یہود و نصارہ آپ کو یہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہمیشہ سے پیغمبروں کے ماننے والوں کے ہاں ایک روایت رہی ہے۔
نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ نے رسوم و آداب کے تحت چوتھا نقطہ لکھا ہے، مونچھیں پست رکھنا۔ مونچھیں پست رکھنا بعض دینی لٹریچر اور آثار و روایات میں جو وجہ سامنے آتی ہے، تکبر کی علامت بھی ہوتی ہے اور بظاہر کھانے پینے کے اندر کوئی گند بھی لگ سکتا ہے، تو کیا یہ تطہیر بدن کا حکم ہے یا یہ تزکیہ اخلاق یا تطہیر اخلاق سے متعلق؟
ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی تطہیر اخلاق کا پہلو بھی ہوتا ہے اور تطہیر بدن کا بھی۔ دونوں ہی پہلو آپ نے بیان کر دی ہیں، میں نے بھی جہاں آگے ان کی وضاحت کی ہے تو دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی اس کو اگر تطہیر بدن کے حوالے سے دیکھیے تب بھی یہ ہونا چاہیے، اور تطہیر اخلاق کے حوالے سے دیکھیے تو اس صورت میں بھی یہ حکم دین کے دائرے کا ہو۔
آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے گا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، اسی طرح بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، یہ حکم اگر دین کا حکم ہے اور سنت میں چلا آ رہا ہے پیچھے سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کو نہیں مانتے وہ بھی اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، بالعموم یہ چیزیں ہماری فطرت ان سے عبا کرتی ہے کہ جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہو، تو ان چیزوں کو بیان فطرت کیوں نہیں قرار دیا سکتا؟
فطرت یہ ہے کہ بدن کو صاف ہونا چاہیے، بدن کی صفائی، شہروں کی صفائی یا صفائی ایک مجرد تصور کے طور پر، یہ اگر پیغمبر بھی اسی طرح بیان کرے گا جیسے کہ سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ نظافت یا صفائی یہ تو نصف ایمان ہے
جی،
تو یہ بیان فطرت ہی ہوگا، یعنی یہاں کوئی تعین و تحدید نہیں ہوئی۔ لیکن جب آپ بدن میں سے کچھ اجزاء کو اٹھائیں گے یا کچھ اعضاء کو متعین کریں گے کہ ان کی اس طریقے سے صفائی ہونی چاہیے، یا اس صفائی کو کسی جزء میں لازم کر دیں گے، تو اب یہ شریعت بن گئی ہے اور اسی لحاظ سے یہاں ذکر کیے گئے۔
ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب، یہ بتائیے گا، آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکوں کا ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے، خود روایات میں بعض چیزیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتی ہیں کہ اس کو تو خصال فطرت میں شمار کیا گیا ہے، تو یہ بات کہ جی ختنہ کرنا خصال فطرت ہے، اگر خصال فطرت ہے تو جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں کہ اس کو انیشیٹ نہیں ہونا چاہیے فطرت میں بلکہ سنت میں جاری ہونا چاہیے، تو ختنہ سنت کیسے بنتا ہے؟
نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فطرت کا ظہور ہے، سارا دین فطرت کا ظہور ہے۔ پورے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ سب کا سب فطرت پر مبنی ہے۔ میں نے اس کا فرق واضح کیا کہ جس طرح وہ فطرت میں ہے، جیسے مشرق مغرب میں تمام انسان اس کو سمجھ لیں گے، صفائی کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اب صفائی کے اوزا کیا ہوں گے، کیسے کرنی ہے، اس میں اختلاف ہوگا، لیکن صفائی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بات فطرت ہوگی، یہ فطرت کا سادہ اظہار ہے، اس کو بیان ہی بیان کیا جائے گا تو ہم کہیں گے فطرت بیان ہو گئی ہے۔ لیکن جب کوئی تحدید، کوئی تخصیص عائد کر دیں گے، کسی چیز کو اٹھا کر متعین کر دیں گے، تو اب یہ دین کا حکم بن گیا، اس صورت میں اس کو اب شریعت کہا جائے گا۔ یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے، صفائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم بہت زیادہ غسل کا اہتمام کر لیں گے، ہم جس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو بار بار دھو لیں گے۔ صفائی کی تو 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورت متعین کر دی گئی اور وہ یہ کہ نہیں، کھال کا ایک حصہ ہی اتار دیا جائے گا، یہ ختنہ ہے۔ اس کی طرف تو فطرت خود بخود رہنمائی نہیں کر سکتی تھی، جب یہ صورت متعین کر دی گئی تو اب اگرچہ ہے یہ خصال فطرت میں سے، کیونکہ مقصود کیا ہے، تطہیر بدن، اور تطہیر بدن یا بدن کی صفائی یہ فطرت ہے، تاہم اس کی جو صورت متعین کی گئی ہے اس نے اسے اب شریعت بنا دی۔
ٹھیک، اچھا ہم سب، تعریف میں زیر بحث آیا کہ پس منظر کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ دین ابراہیمی کی روایت میں جاری رہنی چاہیے ہے۔ دین ابراہیمی کے جو ماننے والے آج عرب ہا کرسچنز موجود ہیں، مسیحی موجود ہیں، وہ تو ختنے کے اس طرح سے قائل نہیں ہیں، تو یہ دین ابراہیمی کی روایت میں ختنہ پایا جاتا ہے؟
مسیحیوں کے بارے میں یہ کب سے معلوم ہوا کہ وہ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں؟ ان کے یہاں تو سینٹ پال نے ساری شریعت کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے. ان کا تو اس میں حوالہ نہیں دینا چاہیے, حوالہ دینا تو یہود کا دیں جو شریعت کو اسی طرح اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کے ختمے کا اہتمام ہوتا ہے.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا جی, ہم صاحب آپ نے کہا لڑکوں کا ختنہ ہونا چاہیے, حکم اجماع تواتر سے ثابت ہوا ہے تو اس کی جو حدود بندی ہے, اس کی جو شریعت ہے اس پہ بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں خود مسلمان ممالک میں, بعض افریقہ کے ممالک میں خواتین بچیوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. اگر لڑکوں کا ختنہ مقصود تھا, اجماع و تواتر سے حکم پہنچا, تو پھر بچیوں کا ختنہ کس اصول پہ ہوتا؟
یہ آپ نے خود بتا دیا کہ لڑکوں کا ختنہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے, وہ بعض روایات سے لوگوں نے اخذ کیا ہے, اس کے لحاظ سے ان پر بحث کرنی چاہیے.
اور اس میں کچھ کلچرل پہلو بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں.
ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے اختیار کیے ہوتے ہیں, وہ ان کے یہاں کوئی ثقافتی پہلو ہوتا ہے, کوئی رسم ہوتی ہے, کوئی عرف ہوتا ہے. جیسے عقیقے کے بارے میں امام ابو حنیفہ بحث کر کے بتاتے ہیں کہ یہ در حقیقت عربوں کی ایک رسم تھی, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
آگے بڑھاتے ہیں, ہم سب رسوم و آداب کے تحت آپ نے جو نمی سنت بیان کی ہے وہ ناک منہ اور دانتوں کی صفائی ہے. وضو کے بارے میں ہم نے آپ سے اس وقت گفتگو کی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے وضو کرتے تھے, تو اس کے اندر مزمزہ استنشاق بھی ہوتا تھا, لیکن یہ الگ سے بھی ایک سنت کے طور پہ جاری ہے. بتائیے گا کہ یہ چیز بھی تطہیر بدن سے متعلق ہے, یا منہ کے اندر اگر بدبو ہو, کوئی دوسرا سونگتا ہے, اس کی دل آزاری بنتی ہے, تو وہاں پر اخلاقی پہلو بھی آ جاتا ہے؟ نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ صفائی کس لیے ہے, صفائی کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ خود میرا اپنا وجود صفائی کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا, صفائی کے لیے محبت میرے اندر رکھی گئی ہے. یہ پہلو تو ہر شخص پر واضح ہے, لیکن یہ کہ اس سے دوسروں کے لیے کوئی چیز آزار کا باعث بنتی ہے, وہ اس کا ایک ضمنی پہلو ہے, اس کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. لیکن یہ چیز تو خود میری اپنی ذات سے شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن سے بدبو اٹھ رہی ہو اور میں اس سے بے نیاز رہوں؟ اور اگر ایسا ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہو گیا ہوں تو دوسروں کے لیے آزار کا پہلو بھی پیدا ہو جائے گا. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری چیز ہے جو اس کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے, اصلاً وہ تطہیر بدنی کی چیزیں ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے اس کو لازم کر دیا گیا, گویا چند چیزوں کو اٹھا کر پیغمبروں نے اپنے دین کا حصہ بنا دیا, اس چیز نے اس کو شریعت کی حیثیت دی ہے. ورنہ اگر عموم میں کہا جاتا کہ سارے بدن کی صفائی رکھو تو یہ فطرت کا بیان ہی ہوتا.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. استنجا, حیض و نفاس کے بعد غسل اور غسل جنابت, کیا یہ تینوں بھی تطہیر بدن کے احکام ہیں؟
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں, یہ تو چیزیں اپنے وجود ہی سے بتا رہی ہیں. یعنی ایک چیز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں غسل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ غسل ضروری ہے, یہ سب چیزیں دو پہلوؤں سے ہوں گی. یعنی یا وہ اپنی ذات میں تطہیر کی چیز ہے, اور یا کچھ زائد طہارت مطلوب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اصل اس کی طہارت ہی.
ٹھیک, ہاں سر, جنابت کے غسل کے تحت جس وجہ سے جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے, وہاں پر تو بظاہر کوئی اس طرح کی غلاظت یا گندگی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی دین نے اس کو لازم کر دیا, تو وہاں تطہیر بدن کا کیا پہلو ہے؟
تطہیر بدن تو جب بھی آپ غسل کریں گے تطہیری ہوگی, اس لیے وہ چیز اپنی اصل میں تو تطہیر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کے لیے ضروری ہے کہ جنابت کے بعد محض وضو کر کے نہیں, محض اس جگہ کو صاف کر کے نہیں, بلکہ آپ غسل کر کے حاضر ہوں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خاص لطافت ہے کہ جہاں طہارت اور صفائی اس درجے سے بھی کہیں آگے مطلوب ہوتی ہے جس درجے میں انسان اس کو اپنی فطرت میں ضروری خیال کرتا ہے. وضو کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے, وضو کے نواقض میں بھی اسی چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے, اور جنابت کے غسل میں بھی یہی چیز ہے. یعنی جنابت کا غسل ہونا چاہیے, لیکن یہ واجب کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو نماز پڑھنی.
نقطہ واضح ہوا غام صاحب. میت کا غسل, تجہیز و تکفین اور تدفین, نوعیت کے اعتبار سے یہ تینوں چیزیں دین کیسے بنتی ہیں؟
ان میں جہاں تک تجہیز و تکفین کا تعلق ہے وہ تو اکرام کے لیے ہے. یعنی ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو ہم ایک باقاعدہ لباس پہنا کر اس کے جسم کو سپرد خاک,
جو اخلاق سے متعلق,
یہ ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی تقاضا ہے, اسی طریقے سے اس کو ہم سپرد خاک کریں گے. یعنی یہ عزت کے ساتھ زمین کے حوالے کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ جلا دیں گے یا پرندوں کے آگے ڈال دیں گے. ان چیزوں کو انسانیت کے اکرام کے خلاف سمجھا گیا ہے, اس لیے ہمارے دین میں یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں بہت اہتمام کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا انسان تھا, ہم نے اس کو غسل دے کر لباس پہنا کر اسی مٹی کے حوالے کر دیا ہے, تو یہاں اکرام مقصود ہے. جہاں تک غسل کا تعلق ہے, یعنی میت کو غسل دینا, اس میں دونوں پہلو ہیں. خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ پروردگار جس نے اپنے دین کا مقصد ہی تطہیر اور تزکیہ قرار دیا ہے, اس کو پاکیزہ ہو کر جانا چاہیے. یہ چیز بھی مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ ایک طرح کا اکرام بھی ہے کہ ہم نے غسل دیا ہے, لباس پہنایا ہے, اس کے بعد ہم اس کو روانہ کر رہے ہیں.
نقطہ واضح ہوا غالب صاحب. آخری دو چیزیں جو سنت کی فہرست میں زیر بحث آتی ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عیدین کی نماز تو نماز کی شریعت میں اوپر زیر بحث آ گئی, وہ نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتی ہے, عبادات سمجھ میں آتی ہے. یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تہوار ہیں, تہوار اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتے ہیں؟
یہ دونوں در حقیقت شکر گزاری کے تہوار ہیں. یعنی جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں, تو اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کیا جاتا ہے. شکر گزاری کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, آپ اس کی تکبیرات بلند کریں, آپ اس کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کریں. یہ چیزیں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں. نماز پڑھی جاتی ہے, خطبہ دیا جاتا ہے, تکبیرات بلند کی جاتی ہیں, اور شکر گزاری کے اظہار کے طور پر آپ خوشی کا ایک دن بھی گزارتے ہیں. یہی چیز عید الفطر ہے, یہی عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی جیسی عبادت کی جاتی ہے. یہ جانتے ہیں آپ کے حج اور عمرے کے بعد گویا عام لوگوں کے لیے یہ نظر کی عبادت ہے جو ہر شخص کے لیے کرنی ممکن بنا دی گئی ہے. اس کے لیے کسی خاص جگہ کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دن تو سراسر عبادت ہے.
سب سنت کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے اور تعین سنت کے اصول کیا ہیں؟ سنت کی پوری فہرست پر اطلاق کر کے بالعموم جو ابہام اشکالات تنقیدات پیش کی جاتی ہیں, غامدی صاحب نے ہم نے ان مسنگ لنکس کو بھی سمجھا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور بڑھیں گے اس طرف یہ پوچھنے کے لیے کہ غامدی صاحب کا جو کچھ تصور ہے اس کے بعد علماء کرام کا, ہماری ماضی کی جو امت کی علمی روایت ہے سنت کے باب میں, ان کا بنیادی اختلاف کیا ہے, وہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے, اور غام صاحب کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. وقت ہمیں ختم ہوتا ہے, دوبارہ سے خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.